അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം അമ്മാ ബാദ് ഫഊസു ബില്ലാഹി മിനശ് ഷൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അല്ലദീന യത്തബിഊന റസൂല നബിയ്യൽ ഉമ്മി അല്ലദീ യജദൂനഹു മക്തൂബൻ ഇൻദഹും ഫിത്തൗറാത്തി വൽ ഇൻജീൽ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم كتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس و کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا تو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن ہمیشہ سے گاتے رہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا اعزاز فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے نہایت عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں وأحسن منك لم ترى قط عینی، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وأجمل منك لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے نہیں جنا، خلقت مبرم من کل عیب، گویا آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا گیا ہے، کانک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کو ایسا بنایا گیا جیسا آپ نے چاہا۔ اسی طرح کچھ اور اشعار ہیں، تین مصرے عربی میں ہیں، آخری مصرہ پھر اس میں فارسی میں۔ ایک رائے ہے کہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اور ایک رائے ہے کہ شیخ عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن ثنا كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو انہوں نے بات ہی تمام کر دی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی معزز ترین ہستی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو بات یہ کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 رکھی ہے۔ آج موضوع بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا آپ کا تعلق کن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، لیکن محض اس وقت میں پیدا ہو جانا ہمیں امتی نہیں بناتا، بلکہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہرا تعلق مطلوب ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی چار بنیادیں جن بنیادوں پر یہ تعلق استوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بنیادوں پر جو ہے اپنا ایک گہرا اور مضبوط تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ سکیں۔ تو تھوڑا سا اگر دو آیات پہلے سے چلیں تو سورہ آراف میں اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کی ایک دعا اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں، اور یہ آیت نمبر 156 ہے، وہاں الفاظ ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی ہمارے حق میں بھلائی لکھ دیجئے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اور بے شک اللہ ہم نے رجوع کیا آپ کی طرف۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دعا ہے، قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب تو پہنچتا ہے اسے جسے میں چاہتا ہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، وہ گویا سب سے بڑھ کر ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو اب یہ مستحقین رحمت کون ہیں؟ ان کی تین صفات آ رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا, اس کے جواب دعا میں گویا اللہ تعالیٰ نے ایک تو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کے غصے پر, اس کے غضب پر اس کی رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے, اور یہ کہ یہ رحمت کے مستحق کون ہے. اس میں نمبر ایک فرمایا کہ میں اسے لکھ دیا ان لوگوں کے لیے, یتقون, نمبر ایک جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو اپنے ایک ایک لمحے کا جو ہے خیال کرنا کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہم اللہ کی نظروں سے گر جائیں. تو یہ ایک احساس کا نام ہے جو دل میں ہوتا ہے. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تقوی ہونا, تقوی یہاں ہوتا ہے, اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ کر کے بتایا. تو یہ ایک احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزاری جائے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اور فرمایا نمبر دو, وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ, اور یہ اللہ کے رحمت کے مستحق لوگ, ان کی دوسری صفت, اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. تو جو مال اللہ نے دیا اسے جو ہے وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں, اس میں جو واجب صدقہ ہے وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے. اور نمبر تین, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. یہ قرآن یہ جو ہے اسے صرف پڑھ کے گزر نہیں جاتے, بلکہ ان پر جو ہے اس کی آیات پر, اللہ تعالیٰ کی باتوں پر وہ گہرا یقین رکھتے ہیں. تو یہ تین صفات رکھنے والے گویا اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے, تقویٰ پیدا فرمائے, زکوٰۃ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ کہ اللہ کی آیات پر یقین عطا فرمائے. آگے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین میدان بیان ہو رہے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول امی کی. اب یہ رسول امی کہا جاتا ہے ماں سے پیدا ہونے والا, اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا, یہ بعد میں چیزیں سیکھی جاتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا اس طرح واقف نہیں تھے آپ, تو اس لیے آپ کا ایک لقب نبی امی ہے. پھر یہ آپ کے لیے ایک اعزاز بھی ہے, ایک شرف بھی ہے, کیونکہ اگر آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو وہ آپ کا استاذ کہلاتا, اور استاذ ایک درجہ فضیلت رکھتا ہے اپنے شاگرد پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سیکھا اللہ سے سیکھا, اس لیے آپ کے جو القابات آتے ہیں اس میں ایک نبی الامی بھی ہے کہ امی نبی. پھر ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہودی خصوصاً مشرکین مکہ, اہل مکہ کو وہ امی کہتے تھے, کیونکہ ایک عرصے تک ان کی طرف نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی کتاب آئی, تو ان معنوں میں بھی امی ہیں. اور آپ کیونکہ قریش میں سے تھے اس لیے نبی امی آپ کو کہا گیا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کے میدان کون سے ہیں. تو فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم, وہ نبی جنہیں وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس, فی التوراتی والانجیل, تورات میں بھی انجیل میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, آپ کی پیشن گوئیاں, آپ کی علامات یہ تورات و انجیل میں بھی کثرت سے رہی ہیں. پھر فرمایا یا امرہم بالمعروف, اور وہ نبی کیا کرتے ہیں, وہ انہیں حکم دیتے ہیں بھلائی کی باتوں کا, بھلی باتوں کا, معروف باتوں کا. وینہاہم عن المنکر, اور انہیں منع کرتے ہیں برے کاموں سے. تو یہ پوری انسانیت کی کامن ایسٹس ہیں کہ بھلائی کو عام کرنا اور برائی سے روکنا, اور یہ بالکل کامن ہے. یعنی بھلائی کیا ہے, لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا, بڑوں کی عزت کرنا, چھوٹوں سے شفقت کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, ان کی پریشانیوں میں ساتھ دینا, اور عدل و انصاف کا معاملہ کرنا, ایثار اور قربانی کرنا, یہ وہ کامن بھلائیاں ہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ برائیوں سے منع کرتے تھے, قتل کرنا, زنا کرنا, شراب نوشی کرنا, تکبر کرنا, لوگوں کا حق مارنا, جھوٹ بولنا, چوری کرنا, یہ جو کامن جو ہے برائیاں ہیں. تو آپ کہیں پر بھی دنیا میں چلے جائیں, یہ انسان کی فطرت میں ہے, اچھائی کی پہچان بھی اور برائی کی پہچان بھی. اور انسانی فطرت جو ہے وہ اچھائی کا تقاضا کرتی ہے اور برائی سے بچنے کا تقاضا کرتی ہے, اور یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. تو آپ کی اتباع کرنے والوں کا بھی یہ پہلا میدان ہے کہ وہ خود اپنے اندر بھی اپنے باہر بھی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں, بھلائی کو عام کریں, اور برائی سے خود بھی بچیں اور اپنے معاشرے کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کریں. پھر نمبر دو فرمائے وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور وہ نبی وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور وہ حرام فرماتا ہے ان پر خبیث چیزیں بری چیزیں. تو یہ دوسرا میدان ہے آپ کی اتباع کا, حلال پاکیزہ چیزیں عام کی جائیں. تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں باقی, اور اسی طرح خبیث چیزوں سے آپ منع کرتے تھے. ہمیں خود بھی رکنا چاہیے اور معاشرے میں بھی خبیث چیزوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے. اور تیسرا میدان وَيَزَعُوا عَنْهُمْ اِثْرَهُمْ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تیسرا کام آ رہا ہے کہ آپ اتارتے تھے ان پر سے بوجھ. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ زنجیریں وہ توغ جو پڑی ہوئی تھیں ان کے اوپر. اب یہ غیر اسلامی رسم و رواج ہے اور طرح طرح کے جو ہے وہ بدعات ہیں اور غلط طریقے ہیں جو معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں, اور پھر جب وہ عام ہو جاتے ہیں تو ہر خاص و عام ان کے وزن تلے دبتا ہے, ہر ایک کو ان طریقوں کو اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے, پھر وہ معاشرہ اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ ایک پریشانی کا شکار ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے غیر اسلامی تمام رسوم و رواج کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا. جیسے مشہور ہم جانتے ہیں کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے, زندہ دفنا دیتے تھے. پھر یہ کہ وراثت کی تقسیم, جو طاقتور ہوتا تھا ساری وراثت وہی ہڑپ کر جاتا تھا, عورتیں بھی جو اپنی سوتیلی مائیں بھی تقسیم کر دیتے تھے وراثت میں. پھر کئی کئی شادیاں کرتے تھے جس کے پاس جتنی دولت ہے کوئی حد ہی نہیں تھی. تو ان ساری جو کام ہیں اس کی اصلاح فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جو توق اور زنجیریں اور یہ بدعات اور رسم و رواج کا جو ایک بڑا تومار تھا, اس سب سے انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دلائی. تو ایسے نبی, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیا ہو اور کیسے قائم ہو, اس کے لیے چار بنیادیں ہیں جو اس آیت کے آخر میں دی جا رہی ہیں. تو فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, بس وہ لوگ جو ایمان لائیں ان پر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نمبر دو وَعَزَّرُوهُ, اور آپ کی عزت کریں توقیر کریں. اور نمبر تین وَنَصَرُوهُ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں, آپ کی مدد کریں. اور نمبر چار وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور پیروی کریں اس نور کی جو نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرمایا اولئک هم المفلحون, تو یہ چار کام کرنے والے یہی کامیاب ہونے والے. تو اب ذرا غور کریں کہ میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیوں چاہتے ہیں, اور یہ جو رشتہ ہے نبی اور امتی کا, اسے جو ہے ہم مضبوط کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ آخرت میں نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو, اور وہ اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم امتی ہونے کا کسی قدر حق ادا کریں گے, اس کی محنت کریں گے, کوشش کریں گے. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے, بعض ایسے بد نصیب بھی ہوں گے قیامت کے دن کہ وہ امتی کے اعزاز سے محروم کر دیے جائیں گے. اور فرمایا آپ نے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے بے رغبتی برتی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تعلق بڑا قیمتی تعلق ہے. اور پھر ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, اور آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے عموماً لوگ دنیاوی کامیابی لیتے ہیں, مال و دولت. تو اس حوالے سے جو لوگ زیادہ دولت مند ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے ان کا کاروبار بہت اچھا ہو گیا, وہ بہت پیسے کما لیے ہیں, تو لوگ ان کے طریقے تلاش کرتے ہیں کہ یہ کیسے کاروبار کر رہا ہے, تو میں بھی ویسے ہی کروں. جو ٹاپرز ہوتے ہیں کلاس میں تو باقی اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے امتحان کی تیاری کرتا ہے, یہ کیسے جو ہے جوابات لکھتا ہے, تو میں بھی ویسے کروں. کیونکہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو, اور دنیا آخرت کا کامیاب ترین انسان وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لیے بھی ہمارا ایک مضبوط تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری ہے. اب یہ جو سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں چار جو ہے وہ تعلق کی بنیادیں بیان ہوئی ہیں, ان میں سے ایک ایک کو دیکھتے ہیں. تو پہلی بنیاد کہا گیا کہ فالذین آمنوا بھی, وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. تو اس وقت پوری دنیا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا اخلاق کے حامل تھے, بہترین سے پیسہ لار تھے, بہترین جو ہے استاد تھے, بہترین رہنما تھے. لیکن آپ کی اصل حیثیت کیا ہے کہ آپ رسول اللہ تھے اور آخری نبی اور رسول تھے. تو یہ آپ کی اصل حیثیت ہے, اسے ہمیں بھی ماننا چاہیے اور دنیا کو بھی, دنیا سے بھی منوانا چاہیے. تو اس حوالے سے پہلی بات یہ کہ آپ پر ایمان لایا جائے. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. آپ کو اللہ نے بیٹے دیے تھے لیکن بچپن ہی میں ان سب کا انتقال ہو گیا اور صرف آپ کی بیٹیاں ہی تھیں جو پھر باقی رہیں, انہی سے پھر آپ کی نسل چلی ہے. تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں, ولیکن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور آخری نبی ہیں, نبیوں کے خاتم ہیں. تو یہ آپ کی اصل حیثیت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا آخر الرسول وانتم آخر الامم, میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو. تو اب کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہ کہ جو پیغام آپ لائے تھے یہ اللہ کا مکمل اور آخری پیغام ہے جو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا, اور یہ کہ آپ نے اس پر عمل کر دکھا دیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جس سے متعلق ہدایات نہ ہو, اس لیے کسی اور نبی کی اور رسول کی ضرورت بھی نہیں. دوسری بات, آپ پر ایمان لانے کے حوالے سے یہ کہ آپ کی رسالت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف ہے. صرف آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا مبعوث جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس میں 1450 سال گزر گئے, لیکن قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور آپ کا پیغام جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے. اس حوالے سے سورہ سبا آیت نمبر 28 میں کہا گیا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا. تو یہ نہیں کہا صرف عرب کے لیے, صرف آپ کے دور کے لوگوں کے لیے, بلکہ تمام انسانوں کے لیے جب قیامت تک آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والے کہ ان کا دنیا اور آخرت میں اچھا انجام ہوگا, اور ایمان نہ لانے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے خبردار کرنے والے کہ ان کی یہ بے ایمانی اور غلط کاری وہ انہیں دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی. سورہ انبیاء آیت نمبر 108 میں فرمایا گیا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں, اور جو پیغام آپ لائے جس میں عدل و انصاف ہے. اصل میں حریت اور مساوات انسانی کیا ہے, صرف آپ نے اس کا درس نہیں دیا بلکہ ان بنیادوں پر ایک نظام قائم کر دکھایا, اسے چلا کر دکھایا. تو یہ سب سے بڑی رحمت ہے انسان کے لیے کہ لوگوں کے حقوق و فرائض جو ہے وہ صحیح طرح سے بتا دیے جائیں, ان پر ایک ایسا معاشرہ بنا کر دکھا دیا جائے جو ان پر کاربند ہو. آج انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. یہ دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں آزادی کے اور مساوات کے اور عدل و انصاف کے, لیکن دنیا میں کہیں پر بھی یہ قائم نہیں ہے. اس کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور ان معنوں میں بھی آپ جو ہے رحمت للعالمین ہیں. پھر تیسری بات, آپ پر ایمان لانے کے حوالے سے یہ کہ آپ پر اللہ کا آخری کلام یعنی قرآن حکیم نازل ہوا جو ہمیشہ کے لیے پھر محفوظ بھی ہے. اس لیے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے الذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ باطل قرآن پر حملہ ور نہیں ہو سکتا, اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لیے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ پر دین مکمل ہوا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے رہے, اور ایک رائے یہ کہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے, تو جیسے جیسے انسانی تہذیب و تمدن ترقی کرتا گیا, انسانی عقل و شعور جو ہے وہ ترقی کرتا گیا, ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ہدایات دیتے گئے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ہدایات جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دینا چاہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی. اب دین مکمل ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے وہ پورے کے پورے جو ہے وہ انسانوں کو دے دیے گئے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں جو اعلان کیا گیا, الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین بطور نظام جو ہے وہ پسند کر لیا. تو گویا پہلی جو اس میں بنیاد ہے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق کیسے بنائیں, تو پہلا مطالبہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول اور آخری نبی جو ہے وہ مانا جائے، اور اسی طرح نمبر دو کہ آپ کی رسالت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف ہے، یہ بات مانی جائے، اور نمبر تین کہ آپ پر اللہ کا آخری کلام یعنی قرآن حکیم نازل ہوا، یہ مانا جائے، اور نمبر چار یہ کہ آپ پر دین مکمل ہو گیا، اب زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے متعلق ہدایات جو ہے وہ نہ آئی ہوں، تو پوری کی پورے انسانوں کے لیے ان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات مکمل فرما دی۔ پھر نبی سے تعلق کی دوسری بنیاد ہے وَعَزَّرُوهُ، کہ ان کی عزت کی جائے، اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت کی جائے، اور عزت میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو اطاعت اور دوسرا محبت، جس کی بھی ہم عزت کرتے ہیں اس کی فرما برداری بھی پھر کرتے ہیں۔ یہ تو عجیب بات ہوگی کہ ہم زبان سے کہیں کہ والد صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن والد صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو یہ تو دعوے کی مخالفت ہے۔ اسی طرح آدمی جس کی عزت کرتا ہے اس کی دل سے محبت بھی کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ عزت کرتا ہو محبت نہ کرتا ہو، تو اطاعت اور محبت یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو پھر عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو اطاعت کے حوالے سے، اور اس سے پہلے یہ کہ آپ کا جو اصل معیار قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر دو ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان سے اس طرح بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے سارے اعمال ہپ نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے، صحابہ سے کیے جا رہا ہے، جن کے نیک اعمال پہاڑ جیسے بڑے بڑے تھے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگیں کی، قربانیاں دیں، ہجرت کی، کتنے بڑے بڑے اعمال، لیکن کہا کہ اگر تمہاری آواز بھی رسول کی آواز سے اونچی ہو گئی تو ساری نیکیاں ہپت ہو جائیں گی۔ تو یہ تو ہے غیر شعوری طور پر ایسا ہو جائے، کوئی جان بوجھ کر کرے تو وہ تو بہت ہی ذلت کا معاملہ ہے اور بہت ہی بڑی نافرمانی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اپنی رائے کو، اپنی بات کو نبی کی رائے سے نیچے رکھیں۔ آدمی کہے کوئی ہماری رائے کے مخالف کوئی حدیث سنائے تو آدمی کہے کہ حدیث میں ہوگا لیکن میری رائے یہ ہے، یہ تو ایمان کا اس نے خاتمہ کر لیا، تو ایمان کے خلاف بات۔ تو ہماری رائے اگر کچھ اور ہے اور نبی کی رائے اس کے مخالف آ جائے تو ہمیں اپنی رائے کو پیچھے کرنا چاہیے اور نبی کی رائے کو اوپر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح فزیکلی اگر ہم مدینہ میں ہوں تو اپنی آواز کو انتہائی پس رکھنا چاہیے، کہ وہاں تو جو ہے وہاں پر بھی چلانا اور زور زور سے بولنا یہ ادب کے خلاف ہے، تو یہ آپ کے ادب ہے کہ آواز کو پس رکھا جائے۔ اس حوالے سے جیسے بات کی گئی کہ عزت اور توقیر میں اطاعت آتی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 64 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات بتاتے ہیں، ان پر عمل سکھاتے ہیں، تو ان کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو تھیوریٹیکلی تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے لیکن پریکٹیکلی کیسے کرنی ہے وہ رسول بتاتے ہیں۔ قرآن میں کئی سو دفعہ نماز کا حکم ہے لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، فجر کی کتنی رکعت ہیں، ظہر کی کتنی، عصر کی کتنی ہیں، پھر نماز میں رکوع کتنی دفعہ کرنا ہے ہر رکعت میں، اور سجدہ کتنی دفعہ کرنا ہے، تو نماز شروع کیسے کرنی ہے، ختم کیسے کرنی ہے، یہ کس نے بتایا، یہ قرآن میں تو نہیں لکھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن میں احکامات آئے، ان احکامات پر عمل کیسے ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو کوئی اگر حدیث کو ہلکا سمجھے تو وہ پھر اللہ کے احکامات پر عمل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ عمل ہوگا کیسے، وہ نبی کی اطاعت سے مشروط ہے۔ اسی طرح سورہ تغابن آیت نمبر 12 میں فرمایا واتیو اللہ واتیو رسول، اور فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم نے روگردانی کی، منہ پھیرا، تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ رسول سے نہیں پوچھا جائے گا کہ امتیوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ رسول سے تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے بات پہنچا دی یا نہیں، تو باقی ماننا نہ ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں کہا گیا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہہ دیجئے فرما بداری کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم نے روح گردانی کی، منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ تو مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ مومن اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، کافر اپنے دل کی اطاعت کرتا ہے، وہ من چاہی زندگی گزارتا ہے، تو یہی تو فرق ہے۔ تو ہمیں من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنی ہے، ہمیں اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ اپنے نفس کی اور اپنی مرضی کی۔ اس لیے یہ تو پہلی شرط ہو گئی، اور متفقن علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقط عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے، تو عزت کے حوالے سے پہلی بات آ گئی کہ اطاعت، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کی عزت کریں اور فرما بداری نہ کریں۔ پھر عزت کرنے میں ایک دوسری شق ہے محبت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اس حوالے سے متفقن علیہ روایت ہے بخاری مسلم میں، اور حضرت انس بن مالک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یومن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اور اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بھی ایمان کا کرائٹیریا ہے کہ سب سے شدید ترین محبت جو ہے انسانوں میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ وجہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، آپ نے ہمارا اللہ سے تعارف کرایا، دین ہم تک آپ کے ذریعے پہنچا، اور دنیا اور آخرت کا خیر اور جہنم سے بچنے کا طریقہ وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس لیے آپ سے محبت ہونی چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ تو جو بات ہو رہی ہے کہ اطاعت ہو اور محبت ہو، اسی کا نام اتباع ہے، اور جو نبی کا اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی اللہ محبت کرے تو ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا چاہیے، آپ کے طریقوں کو اپنانا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے بھی محبت کرے۔ دو باتیں ہم نے کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تعلق مضبوط کرنا ہے تو نمبر ایک، آپ پر ایمان لایا جائے، نمبر دو، آپ کی عزت کی جائے، پھر آگے فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کی جائے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ مدد کس کام میں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دعاؤں کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود و سلام کی حاجت ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ مدد کس میں چاہیے؟ تو مدد چاہیے اپنے مشن میں، اپنے کام میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے جو ہے یہ لگایا کہ تمام انسانوں تک توحید کا پیغام پہنچانا ہے، انہیں اسلام کا رستہ دکھانا ہے، اس کے لیے آپ کو ساتھی چاہیے، اور یہ امت میں سے جو لوگ آپ کے مشن کو اپنا مشن بناتے ہیں، اس کام کو اپنا کام بناتے ہیں، گویا یہ تیسرا وہ بنیاد ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مضبوط تعلق بنتا ہے۔ تو سورہ نحل آیت نمبر 125 میں آتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، وموعظت الحسنہ، اور درد بھرے واس کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جو فسادی ہیں ان سے آرگیو کرو بہتر طریقے سے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہی آپ کا طریقہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں آتا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اب وہ کیا ہے؟ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور فرمایا کہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ، اور یہ کام میں بھی کرتا ہوں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو میری اتباع کرنے والے ہیں. تو اللہ ہمیں اس کام کو اپنا کام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 45-46 میں کہا گیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو جو ہے گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور ایک چمکتا ہوا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. آپ کی پوری زندگی ایک روشن چراغ کی طرح بالکل نمایاں، آپ کی دن کیسے تھے، آپ کی راتیں کیسی تھی، آپ کی خلوت کیسی تھی، آپ کی جلوت کیسی تھی، آپ نے زندگی کیسی گزاری، آپ کی زندگی میں کیا کیا واقعات ہوئے، سب کھلی کتاب کی طرح. تو آپ ہدایت کا ایک روشن جو ہے وہ مینار ہیں، ایک سراج منیر ہیں. تو گویا یہی کام اب امتی کو بھی کرنا چاہیے، امتیوں کو، اور انہیں بھی اللہ کی طرف بلانا چاہیے، اور لوگوں کو کفر اور شرک اور ان سارے اندھیروں سے توحید کے نور کی طرف بلانا چاہیے. اسی میں پھر آپ کا دوسرا جو آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری داری، وہ اقامت دین کی ہے. سورہ مدثر میں آتا ہے، یہ ابتدائی بالکل جو وحی نازل ہوئی ان میں سے ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل لپیٹنے والے، قم فانذر، بس کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے. تو بڑا وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے. تو اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر بھی اللہ کو بڑا کرنا ہے، اپنے گھر میں جو 7-8 لوگ ہیں ان پر بھی اللہ کو بڑا کرنا ہے، پھر اپنے معاشرے میں، پھر پوری دنیا میں اللہ کی بڑائی کو منوانا کہ اللہ بڑا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر اللہ ہی کا حکم چلنا چاہیے. یہ آپ کا مشن تھا. آپ نے 21 برس کی محنت کر کے اور 28 غزوات، 54 سرایا، 82 فوجی مہمات ہیں، اس کے بعد مکہ فتح ہوا، رب کی حد تک دین غالب ہو گیا، اور پھر آپ تبوک تشریف لے گئے، اور گویا انٹرنیشنل غلبہ دین کا بھی آپ نے آغاز اپنے ہاتھوں فرمایا. اس لیے قرآن میں 3 جگہ آپ کی بعثت کا مقصد بیان ہوا، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ، ودین الحق، اور ایک سچے نظام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اللہ کے دین کو غالب کر دیں کل جنس نظام پر. اور 2 جگہ آیا، ولو کرہ المشرکون، خواہی غلبہ دین مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ. تو یہ آپ سے تعلق کی تیسری بنیاد. اور چوتھی بیان کی گئی کہ وَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اب وہ لوگ جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن حکیم. تو یہ کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی شے یعنی قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس سے چمٹے رہو گے نہ برباد ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے خلق، آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ قرآن مجسم تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے. وہ اب یہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بنیادوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مضبوط تعلق قائم کر سکیں. اور وہ 4 بنیادیں کیا تھیں؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، یعنی دین کی دعوت میں اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں عملی طور پر شریک ہوا جائے. اور نمبر 4، اس نور کی پیروی کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن سے اپنی زندگیوں کو سوارا جائے، سجایا جائے، اور قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں میں جو ہے ہدایت کا اجالا کیا جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک آدھ بات یہ کہ یہودی ویسے شروع ہی سے مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اب تو انہوں نے ہر طرح کا یعنی جو کچھ ڈھکا چھپا کر کرتے تھے وہ سب ہٹا دیا، اور بالکل کھل کر مسلمان دشمنی پر اتر آئے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ کئی جو ان کے خلاف، یہودیوں کے خلاف یو این میں ریزولوشنز پیش کیے گئے، وہ سب امریکہ نے ایک ایک کر کے ریجیکٹ کر دیے. تو حکومتیں تو کچھ نہیں کر پا رہی، خاموش ہیں. تو دنیا میں ابھی باضمیر لوگ بہرحال زندہ ہیں، 500 لوگ 50 سے زیادہ ممالک سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں رسد کا سامان لے کر جو ہے نکلے، 1 مہینے سے وہ اس پوری مہم میں اور کل رات تو ان کا بہرحال جو ہے وہ فلسطین کے پانیوں میں پہنچنا ہوا، اور اسرائیل نے کئی کشتیوں کے ساتھ ان پر حملہ کیا، اور یہ کہ 45 وہ کہہ رہا ہے اسرائیل، لیکن 200 افراد مسنگ ہیں، 500 ٹوٹل افراد ہیں، 50 کشتیاں ہیں۔ تو یہ بھی حکومت کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ عوام کو خود نکلنا پڑ رہا ہے کہ سیچ کو توڑا جائے۔ کئی سالوں سے ویسے یہ تھے، دشمنی تو دشمنی ہے، لیکن پانی بند کر دینا، خوراک بند کر دینا، دوائیاں بند کر دینا، بجلی بند کر دینا، تو یعنی حد ہی ہو گئی۔ پھر روزانہ بومنگ ہے، روزانہ 50 سے 100 فلسطینی شہید ہو رہے، تو اس پر بہرحال دنیا کے بعض امیر لوگ نکلے، اس میں مسلمانوں کے علاوہ بڑی تعداد غیر مسلموں کی، 500 لوگ پوری دنیا سے، 50 سے زیادہ ممالک سے نکلے کہ ہم جو ہے سیچ کو توڑیں اور کم سے کم خوراک ہی پہنچا دیں اور دوائیں پہنچا دیں فلسطین تک۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے بڑی درندگی اور بدسلوکی کی ہے یہودیوں نے اور اسرائیل نے، اور یہ سمود فلوٹیلا جو ہے، ہم بہرحال ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمت کی اور نکلے، اور اب یہ جو ہے اسرائیل کے ظلم و ستم کا وہ نشانہ بن رہے ہیں۔ پھر یہ کہ بعض مسلم ممالک کا ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ نکاتی امن فارمولے کی تحسین کرنا، یہ بھی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دینا ہے۔ تو سب سے زیادہ فلسطینیوں کو حق ہے کہ وہ جو ہے وہ ان نکات کے حوالے سے اپنی رائے رکھیں، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، کوئی بھی باہر سے آ کر اس پر قبضہ نہیں جما سکتا۔ اسی طرح جب تک امت مسلمہ متحد ہو کر ان ابلیسی قوتوں کو عسکری جواب نہیں دیں گی تو ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ہمیشہ سامنے رہے گی۔ تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد فرمائے، چھوٹی چھوٹی آوازیں سب جگہ سے اٹھنا شروع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور متحد ہو کر ہم اپنے اور اللہ کے دشمنوں سے تاکہ عسکری لیول پر مقابلہ کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔